جدي ايوه
اها
الذي سكن الذي ادم عليه السلام في بيت عمر بن خالد
جو اللہ نے لکھا تھا ادم نے وہی کیا
وجب اللہ جل ادم عليه السلام کے جان
اس کے خلاف نہیں ہو سکتا
اس کو نہ کہیں گے
اللہ نے لکھا اس لیے ادم نے کیا ایسا نہیں آدم کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا تقدیر کا سیکرٹ یہی ہے کہ جو بندہ کرنے والا ہے اپنی مرضی سے اس کو اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات قرآن پاک میں لکھے ہیں کب کے لکھے ہوئے ہیں بتایا قرآن پاک تو اس سے بھی بہت پہلے لکھا ہوا ہے لوگ محفوظ میں
قرآن
ایسا ہے کہ آسمان زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قرآن پاک لوگ محفوظ میں لکھا گیا اور اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کا حصہ لکھا تفسیر سے بال کا فرق نہیں ہوتا نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ میں جو کنزرویشن ہوا ہے اس میں ایک لفظ کا فرق نہیں
ہے
ہارون کا قصہ لکھا وہ بالکل ویسے ہی ہوا سمود و قوم عاد کا لکھا وہ بالکل ویسے ہی ہوا ہمیں تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے واقعے کے بعد اللہ نے ہمیں بتایا ہے قصہ یہ ہے کہ اس کے ہونے سے پہلے اللہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ہی ہونے والا ہے ساروں باتیں اللہ نے قرآن پاک میں لکھی ہیں ویسے ہی ہوئی بالکل تو کیا خیال ہے ہمارا کہ جو باتیں اللہ نے بات کے لیے لکھی ہیں مرنے کی بات کے لیے قیامت کے لیے اس میں کوئی فرق ہوگا اس لیے ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اپنے علم کی نفی کر کے اللہ کے علم کو مانا جائے مشاہدے کی نفی کر کے غیب پر یقین کیا جائے کیونکہ جس بات پر اللہ جس چیز میں اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے اللہ کے علم پر وہ وہی ہے جو نظر نہیں آتا اللہ کو ہم نے دیکھا جنت جہنم نے دیکھا ہم نے قبر اور قبر کے حالات بھی سنے نہیں دیکھے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھے ہم تقریر کو نہیں دیکھے کیا چیز ہم نے دیکھی ہے جس پہ ایمان لانا ہے اور ہم نے اس کو دیکھا ہے جس پر ایمان لانا ہے اور پھر ہم نے اس کو دیکھا بھی ہوا ایسی کون سی چیز
ہے وہ
کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا اس لیے کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو غیب پر یقین اب ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات ہے اس پہ یقین کرنے کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا سب سے زیادہ گہرا اثر انسانیت کو چھوڑا گیا سچائی پر ہزاروں اوصاف تھے حضور کے اندر اوصاف مگر سب سے زیادہ جس چیز کو لوگوں میں کامن کیا گیا وہ الصادق الامین ہونے کو کیا گیا اور امین آخری مجلس میں کافروں کے بیچ میں تو کہتے جا اقینا الصادق الامین ہمارے اندر صادق اور امین آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقی نے مکہ سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال
ہے
سب نے کہا کہ ما جربنا فی کثیر ہم نے تمہارے میں جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں جو کبھی مخلوق کے سامنے جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ پہ جھوٹ کیسے لگا دے گا؟
کوئی
ایسی بات جو اللہ نے نہیں بتائی اور آپ نے بتائی ہو کہ مجھے اللہ نے بتائی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دعوت دینے سے پہلے ایسی جگہ کھڑا کیا جہاں پر آپ کو آپ اپنی پوزیشن کو سمجھا سکے.
روایت
نازل ہوئی باندھے راشی رتکل اقربین اپنے رشتے داروں کو
ڈراؤ.
آپ نے سارے خاندان والوں کو جمع کیا صفا پہاڑی کے پاس. آپ خود صفا پہ چڑھ گئے. ہم سب جانتے ہیں کہ صفا تو بیت اللہ کے پاس ہی
ہے.
کیوں آپ نے بیت اللہ کے پاس نہیں بلایا؟ کیوں حتیم میں نہیں بلایا؟ صفا پہ کیوں بلایا؟ ہاں جو بات چیت ہوئی اس سے وہ چیز واضح ہوتی
ہے.
بدھو نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے. پھر اس کے بعد میں سب نے یہی جواب دیا کہ آپ کو ہمیشہ سچا ہم نے پایا.
انہوں
نے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں جس میں پہاڑ کے دونوں جانب نظر آتی ہیں. اور تم ایسی جگہ کھڑے ہو جہاں صرف ایک جانب نظر آتی ہے جس سائڈ میں تم کھڑے ہو. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا میری بات کی میری بات کی تصدیق کرو گے؟
انہوں
نے کہا کہ ہم کوئی شک نہیں کریں گے اس بات
میں.
علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے یہاں کھڑے ہو کر کیوں بتایا؟ آپ نے یہی کہا تھا اس بات میں کہ میری پوزیشن سمجھو کہ میں تمہاری دنیا کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری آخرت کو بھی دیکھتا ہوں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ پیچھے سے دیکھنے کا بھی تھا. مطلب آپ نماز پڑھا رہے تھے. آخر کی صف میں ایک آدمی تھا جس کو وضو صحیح نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے کھڑے ہیں جن کا وضو صحیح نہیں ہے. پھر فرمایا کہ انی ارا من امامی کما ارا من خلفی. میں اپنے سامنے سے ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں, اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھ لیتا
ہوں.
یہ حضور کا معجزہ تھا. تصدیق کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سند کے ساتھ. میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا میرے دوستو وہ اس دنیا کا نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے. ان کو بیوی بچوں کی قدر نہیں تھی یا معلوم نہیں تھا کہ اس کے ڈیمانڈ کیا ہوتے ہیں. انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں کھانے پینے کی رہنے سہنے کی محنت ہو جائے لیکن وہ نہیں جانتے تھے. اس زمانے کی جانتے تھے, اگلے زمانے میں جو آنے والا ہے وہ نہیں جانتے تھے. ہوتی تو علم اولین اور آخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. پہلے جتنا علم گزرا وہ بھی آپ کو تھا, بعد میں جتنا علم آئے گا وہ بھی آپ کو تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو انسانیت کو علم مل رہا ہے. حضور نے فرمایا اسی تو مفاتیح خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی. آپ کو چابی ملی تبھی تو یہ پٹرول کھلا. پہلے کیوں نہیں نکلا تھا
یہ؟
آپ کو چابی ملی پہلے تو بھی تو پھر تو یہ سائنس نکلی. پہلے کیوں نہیں نکلی؟ یہ حضور کی وجہ سے نکلی. اور یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کو چونکہ اثر انسانوں کے اعمال سے بحث تھی, دین سے بحث تھی, اس لیے قیامت تک ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو آپ نے ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حفظ من حفظ و نسی من نسی، جس کو جتنا یاد رہ گیا اس نے یاد رکھ لیا، جو بھول جاتا تھا وہ بھول گیا.
Abu Hurairah says that whatever a person will remember, whatever
is forgotten, is forgotten. इतने छोटे-छोटे वाकयात भी आपने बयान किए कि सहाबा कहते हैं कि जब वाकया हो जाता तो फिर हमें याद आता कि अरे ये तो हुजूर ने बताया था.
Even small, small instances of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had described that when the Sahaba would pass through, it was 4 o'clock when a crow had fallen.
آپ کو اللہ پاک نے ویسا علم دیا تھا.
That was Allah had given him that kind of knowledge.
ظاہر ہے کہ اللہ نے جب اپنا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ کے پاس میں ایسا پکا علم نہیں تھا.
So it's apparent that Allah was on this, Allah subhanahu wa ta'ala gave more knowledge to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. تو ہاؤ پرفیکٹ
ہوتی نالج میں علمنی ربی کا احسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا. ادبنی ربی کا احسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو علم دے دیا اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے علم کے اتنا تو نہیں ہوتا نبی کا علم. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رائٹ نا اس وقت کی سچویشن کے اعتبار سے آسمان و زمین کی سب چیز کھول دی جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو میں نے بہترین صورت میں دیکھا. یہ بھی مشکا شریف میں ہے. فرمایا اللہ نے پوچھا یا محمد سیما یقتسم الملأ الأعلى، اے محمد ملأ اعلیٰ کس میں بحث کر رہے ہیں؟ ملأ اعلیٰ کہتے ہیں حاملین عرش کو، عرش کے پاس جو فرشتوں کا گروپ ہے اس کو. فرشتوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ جو نچلے طبقے کے فرشتے ہیں ان کو اونچے طبقے کے فرشتے دکھائی بھی نہیں دیتے. ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ خود جبرائیل کو ایک مرتبہ ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی تو وہ پہلی مرتبہ تھی حضور کی برکت سے. یہ کچھ حضرت جبرائیل نے بتایا حضور کو کہ اس فرشتے کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا.
بیکاز
ملأ اعلیٰ ایک بہت اونچے طبقے کے فرشتوں کی جماعت کو کہتے ہیں. اللہ نے پوچھا حضور سے کہ یا محمد سیما یقتسم الملأ الاعلیٰ، محمد بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ کس چیز میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ابری میں نے کہا مجھے نہیں پتا. فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں موڑوں کے درمیان میں رکھا اپنا ہاتھ. گاڑی ہوگی اگر ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے تو یہاں والے تنگ ہوں گے. اگر وہ تنگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹو والوں کو بلائیں. ٹو کے بعد میں آپ کو جو مصیبت آئے گی وہ الگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام میں نہ جائے، اسلامی اعتبار سے نہ جائے. باتوں کہتے ہیں جن کے لیے ہم سب کچھ کر دیں گے، ٹکٹ لے لیں گے، کوئی بات نہیں. کیوں لے گا ٹکٹ؟ وہی پیسے دے دیں غریبوں کو، کتنے بھوکے مر رہے ہیں. اس لیے بھائی جو بتایا جائے وہ کرو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ عزیز اللہ پاک نے اپنا ہاتھ مبارک ہاتھ حضور کے مونڈوں کے اوپر رکھ دیا.
تو I do not know. Allah subhanahu wa ta'ala put his hand behind the back of Rasulullah sallallahu
alayhi wa sallam. فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ فِي صَدْرِي حدیث کے الفاظ ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نے اللہ رب العزت کے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی.
So in the hadith it is mentioned that the Prophet said, I felt the coolness from the fingers of Allah subhanahu wa ta'ala in my heart.
بس ٹھنڈک کا اثر یہ ہوا کہ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ تھا وہ کھل گیا مجھ پر.
And the barakah of that coolness was that whatever was in the sky and the earth became apparent to me.
فرمایا یا محمد فیما یکتسب المرء ولو لعل. اب بولو کہ کس میں بحث کر.
So now Allah said, now Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, what are the angels discussing about?
فرمایا کہ فی رفع الدرجات وفی الکفارات, لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کس میں ہوتا ہے اور ان کے درجے کس میں بڑے بلند ہوتے ہیں اس میں جس کا کس میں ہو رہا ہے.
Angels are discussing how the creation gets its sins forgiven and how they get elevated positions.
جو بھی عجیب باتیں دیکھیے ان کو بھی ہم سے ہی بحث ہے.
So it's strange that the angels are having discussion about us.
کیونکہ وہ تو اپنے معاملے میں الگ ہیں بالکل, ان کو نہیں ہے کوئی بحث کہ وہ گڑبڑ کریں گے.
Because the relationship is different, they are not going to make any trouble.
وہ ہمارے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں.
They are beneficial for us.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی شفقت ہمارے بارے میں جانتے ہیں.
Because they know how much merciful Allah is for us.
اور ہماری کمزوری کو جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے.
And they know our weakness and what problems are with us.
ان کے ساتھ نہیں ہے وہ کمزوری. ان کے ساتھ نفس نہیں ہے. ان کے ساتھ شیطان نہیں ہے. ان کے ساتھ غیب نہیں ہے. ان سب چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے
ہیں.
ان کے ساتھ بری عادتیں نہیں ہیں. ان کے ساتھ برا ماحول نہیں ہے. ان کے ساتھ غفلت اور بھول نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ ہمیں چاہتے ہیں اور ایک راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ بہت کنسرن رکھتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ان کا بھلا کتنا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا, جو عرش کے اطراف جو فرشتے ہیں
وہ
اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اور یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے معافی مانگتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, یا اللہ آپ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے اور علم کے اعتبار سے بھی آپ ہر چیز کو حاوی ہیں.
او اللہ
اس میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رحمت میں کمی نہیں
ہے.
اور یہ ہے کہ علم میں کمی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے آپ کو معلوم ہے. تابو, آپ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیں. بس تباہ سبیلا کا جو آپ کے راستے پہ چلے اس کو معاف کر دیں. وقیم عذاب الجحیم, اور جہنم سے اس کو بچا دیں. اور ان کو برائیوں سے بچا دیجیے. جس کو آپ نے برائیوں سے بچا دیا اس پر آپ نے رحم فرما دیا. ان کو بھی ہم سے ہی بہتے میرے
لوگ.
تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس میں بحث کر رہے ہیں کہ گناہ کا کفارہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, درجے کتنے بڑے ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ عدلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفعو بہ الدرجات, کیا میں تم کو بتا دوں کہ اللہ کس سے گناہ معاف کرتے ہیں اور درجے بلند کرتے ہیں. ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں گے کہ کیا بولا ہوگا وہ.
So think for a minute, what did he must have said?
کوئی بڑی بات بتائی ہوگی.
سب بڑا
کام بتایا
ہوگا.
میرے دوستو, اللہ پاک نے اپنی رحمت تقسیم کرنے کے لیے جو ضابطے بنائے ہیں وہ ان بلیویبل ہے. آپ نے فرمایا اسباب الوضوء علی المسح. قلنا قلنا بلا یا رسول اللہ, صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائے. فرمایا اسباب الوضوء علی المکاره, طبیعت آپ کی اچھی نہ ہو تب بھی وضو کامل کرنا. ناگواری کے باوجود وضو کو مکمل کرنا. کثرت الخطا الی المساجد, مسجد کو بار بار آنا جانا. انتظار الصلاة بعد الصلاة اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یعنی
ہم کو ون صلاۃ قبل ہذا الصلاۃ
اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ من فعل ذلك
یعنی ہم
جو ایسا کرے گا فرمایا کہ وہ مزے سے جیے گا مزے سے مرے گا دیکھیے کفاروں کو کفارہ بننے والی چیز ہے درجے بڑھانے والی چیز ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا ایکشن جو اسلام میں دیا گیا ہے وہ کتنا قیمتی ہے اپنی روحانیت کے اعتبار
سے
ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اعمال میں کیا قیمت ہے ہمارے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بہت بڑی فیکٹری کے بٹن کو آن کرنا
اور ہمارے
کتنی محنت لگتی ہے
ہاؤ مچ ایفرٹ از ریکوائرڈ
کتنا وقت لگتا ہے
ہاؤ مچ ٹائم از ریکوائرڈ
دو ڈھائی سال کا بچہ بھی بٹن دبا لے سکتا
ہے
مگر لاکھوں کروڑوں کی فیکٹری دھڑکڑ 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 شروع ہو جائے
بس دین یو اسٹارٹ اے فیکٹری وتھ آؤٹ پٹ آف
اینرجی ایک ایک عمل میں اللہ نے بہت قیمت رکھی ہے
اللہ ہیز میڈ ایچ اینڈ ایوری عمل ویری ویلیوبل
عمل کی کیا قیمت ہے اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا انسان کو چیز کی قیمت سمجھ میں آ سکتی ہے اس دنیا کی عمل کی نہیں سمجھ سکتا مگر عمل میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے کہ یہ چیزیں اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں
رکھتی
ہم اشد اللہ علیہ ہمیں جو انگلی اٹھاتے ہیں پتا ہے اس کی کتنی طاقت ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھایا آپ نے اشارہ کیا چاند کی طرف چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے وہ فرماتے تھے کہ جب اشد اللہ علیہ ہمیں انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اس کی طاقت اس سے زیادہ فرماتے تھے کہ وہ دلیل نبوت ہے یہ مقصد نبوت ہے اور مقصد بڑا ہوتا ہے دلیل سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں انتہائی روحانیت اور نورانیت ہے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہت بڑے بزرگ محدث اور فقیہ گزرے ہیں اگر کسی ایک سنت کا نور اللہ اس دنیا میں ظاہر فرما دے تو ساری دنیا برداشت نہیں کر سکے گی ان کے جگر پھٹ جائیں گے
اللہ
وہ قیامت میں ظاہر کیا جانے والا کیونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ بالکل کامل ہے میرے پاس
اللہ
پورے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بالکل یقینی ہے اس علم پر ایسے یقین کرنا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ویسا یقین نہ کر سکے اس کا نام ایمان ہے اس لیے جب آدمی ایمان لاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہم سب جانتے ہیں کہ وٹنس ہوتی ہے دیکھنے پر
We all know that to witness we should see.
ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دیکھنے سے زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں
بٹ ان دس سٹیٹ یو سے دیٹ وی بیلیو ان دس مور دین واٹ وی سی
ہمارا دیکھنا تو لمیٹڈ ہے
اور سیئنگ از لمیٹڈ
ہمارے دیکھنے میں کنفیوژن ہے
اور سیئنگ کین بی کنفیوزنگ
ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامنے والی ٹرین کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری چل رہی ایسا لگتا ہے ارے جلدی جلدی کرو گاڑی چل رہی ہے تو چلی نہیں سامنے والی جب نکل گئی تو پتا چلا ہم تو
کھڑے
دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے
بیسی سمبڑی کا بھی کمپاؤنڈ
لگتا ہے کہ کوئی ہمارا شاید دوست ہو
بیسی ہیری گر فرینڈ
جب نزدیک آتا ہے تو پتا چلتا ہے وہ تو جانے دشمن
ہے
کسی جانور کو ہم فیل کرتے ہیں کہ دور سے کوئی جانور آ رہا
ہے
قریب آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ تو آدمی تھا ہمارے دیکھنے میں کمزوری
ہے
ہمارے سننے میں کمزوری
ہے
ہمارے ہماری عقل میں کمزوری ہے, ہمارے تجربے میں کمزوری ہے, ہماری فیلنگ میں کمزوری ہے, ہماری چھٹی حس میں کمزوری
ہے.
اللہ کے نبی کی بات میں کوئی کمزوری نہیں, بالکل یقینی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے, وہ عرش معلیٰ کی تحریر ہے, اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ جب حضور پر ایمان لائے تو اس یقین کے ساتھ ایمان لائے.
صحابہ پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین,
اس طرح کا یقین آدمی کے عمل پر جو اثر ڈالتا ہے وہ ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے بندے. ایک بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ کے دل کو لگ جاتی تھی. جانتے ہیں کہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے, آپ کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہوا کہ جو آپ کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. لوگوں نے آپ کو تلاش کرنے شروع کیا, سارے طور پر بھی چڑھ گئے تلاش کرتے کرتے, دور دور تک راستے میں چلے گئے. حضرت سوراقہ بھی ہیں,
حضرت سوراقہ
بعد میں وہ مسلمان ہوئے, اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. سوراقہ حضور کے قریب پہنچ گئے.
سوراقہ
جس سے میں جاؤں گا تو دیر ہوگی, آپ کو پتا ہی ہے کہ سوراقہ کا گھوڑا زمین میں ڈھک گیا. حضور سے انہوں نے کہا کہ اچھا میں واپس جاؤں گا, آپ دعا کر کے نکال دو. دعا کر دی, وہ اوپر آ گیا. پھر دوسری مرتبہ اس نے ارادہ کیا ان کو پکڑنے کا. سو اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں تھی,
100
ٹرک کے برابر ہے. نیت خراب ہوئی,
اگینا
زمین میں توبہ کی, پھر واپس آیا. تیسری مرتبہ پھر اندر, تو تیسری مرتبہ میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا. اور نہ صرف واپس جاؤں گا بلکہ اس کو ادھر کسی کو آنے نہیں دوں گا, بتا دوں گا کہ میں سب ڈھونڈ کے آیا ہوں. نہیں حضور نے ان کو چھوڑ دیا. واپس جاتے ہوئے ایک بات فرمائی,
حضور
نے فرمایا کہ ایک وقت مسلمان ہوگا, اور پھر یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنا کے دیکھے جائیں. کسرا اور قیصر کے نام سے یہ عرب لوگ ڈر جاتے تھے. ان کے کنگن کو دیکھنے کی کسی کو سکت نہیں تھی.
نوکری اپرچونیٹی
اس کے دربار میں جانے ہی آسان نہیں تھا. جب تک 1.5 لاکھ کا جوڑا نہ پہنے آدمی اس کے دربار میں کوئی جا نہیں سکتا تھا. جن کے پاس کہاں تھا, اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ کسرا کی دولت پتا ہوگی, کسرا مفتو ہوگا, اور کسرا کے خزانے آئیں گے, کسرا کے خزانوں میں اس کے کنگن آئیں گے جو ہاتھ میں پہنتا ہے. وہ کنگن کو مسلمان تمہیں پہنا کے دیکھیں گے کہ بادشاہ لگتا کیسا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی بادشاہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسرا کی کسرا کو یعنی مارا, یعنی کسرا ملک ان کے روم کی جو ہے نا خطا ہوا, تو میرے کو خطا ہوا. اور پھر کسرا کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے, اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ذمہ دار تھے. اور ابو عبیدہ کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ امین ہادی امہ اس امت کا سب سے امانت دار آدمی ہے. تو پورے مال غنیمت کی فہرست بنا کے انہوں نے حضرت عمر کو پیش کیا.
حضرت
عمر نے ایک نظر ڈالی, فرمایا یہ غلط ہے. حضرت عمر نے خود نہیں دیکھا, مگر یہ فرمایا کہ یہ فہرست غلط ہے. دوبارہ پھر تحقیق کرو. پھر دوبارہ جب فہرست بنا کے لائی تو حضرت عمر نے دیکھا, فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے کو کس بیس پر غلط قرار دے دیا جبکہ آپ کو خود نہیں پتا کیا کیا ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن بھی خزانے میں آئیں گے, اور اس پوری فہرست میں اس کنگن کا ذکر نہیں تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ بالکل غلط
ہے.
اور دوسرے دن یہ موجود تھے. دوسری چیزوں کا تو پتا نہیں, اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے.
حضرت
ابو عبیدہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو امین و حاضر امہ ہیں, آپ سے کیسی غلطی ہو گئی؟
انہوں
نے فرمایا کہ ایک پارٹ کے نیچے, ایک بڑے پتھر کے نیچے یہ دونوں آ گئے تھے, تو اس وجہ سے گننے میں ان کا اس وقت دریافت نہیں ہو سکے. پھر میں نے جب ایک ایک چیز کو الگ کیا تو ظاہر ہے کہ سب چیز ہٹا کے دیکھی گئی تو اس میں یہ چیز ملی. ان کو معلوم تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. ایسا یقین تھا ہر ہر بات کا, دین کی محنت کے بارے میں جو فرمایا ویسا ہی یقین تھا. نماز روزے کے بارے میں جو فرمایا ایسا ہی یقین تھا. حلال حرام کے بارے میں جو فرمایا ایسا ہی یقین تھا. کافروں اور دشمنان اسلام کی مشابہت کے بارے میں جو فرمایا ویسا ہی یقین تھا. ان کی مشابہت کے بارے میں ایسا یقین تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے.
سر یقین
ان کے غلام نے ایک مرتبہ تین دن کے فاصلے کے بعد ان کی خدمت میں تھوڑا سا دودھ پیش کیا.
تو آپ کا منظر
اتنے پاکے سے رہنے کی عادت تھی کہ ابو بکر صدیق ایک ایک ہفتہ آسانی سے بھوکے رہ جاتے
تھے.
تین دن کے فاصلے کے بعد جب اس نے دودھ پیش کیا گیا تو پی لی.
تو آپ
اس غلام نے کہا کہ آپ جب بھی میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں تو آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آج تو آپ نے کچھ پوچھا نہیں.
تو
دو وجہ سے میں نے نہیں پوچھا. مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں کیا پیتا ہوں.
فرسٹ آف آل یو نو واٹ
میں سمجھا کہ تو صحیح چیز دیا ہو.
ٹھیک
ہے, تین دن کا پاپا تھا, بھوک کی شدت میں نے تھوڑا سا پی لیا. میں اچھا بتا لایا کیسا. کہنے لگے زمانے جاہلیت میں منتر پڑھتا تھا. زمانے جاہلیت کے منتر میں کفر اور شرک ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اسلام
میں.
جول وہ لوگ باقی تھے, جول اس مزدوری کو کہتے ہیں جو اس پر ملتا ہے. میں ان کے قبیلے کی طرف سے گزر رہا تھا اور انہوں نے اس میں یہ دودھ مجھے دے دیا.
تو
وہ تھا جو آپ نے پیا, تھوڑا سا پیا تھا, تین دن کے پاپے کے بعد پیا تھا. ابو بکر صدیق دل دلا گئے.
ابو بکر صدیق
انہوں نے طے کرنی شروع کر دی. نے تو مجھے ختم کر دیا اور کوشش کرتے رہے. جب نہیں نکل رہا تھا تو پانی ڈال کے پیٹ میں پھر اس کو نکالنے کی کوشش کی. اور اتنی کوشش شروع کی کہ پیٹ سے خون آنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ پہلے تو آپ کو معلوم نہیں تھا. دوسرے یہ کہ جتنی کوشش ہو سکتی تھی آپ نے کر لی ہے. اب یہ آپ کی حالت ہے کہ طبیعت آپ کی خراب ہو رہی ہے. ایک قطرہ بھی اس دودھ کا میرے تک میں رہنے لگے.
حبیب
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا جائے گی جہنم بھی اس کو قبول کرے گی, جنت ریجیکٹ کر دے
گی.
ایک ایسا یقین تھا ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ کسی بھی لین پہ ہو 100% ایمان لاتے
ہیں.
سرنڈر تھے
بالکل,
اپنا علم کچھ نہیں, اپنی خواہش کچھ نہیں, اپنی مرضی کچھ نہیں, اپنا مزہ کچھ
نہیں.
جب ہم ایمان لائے تو پھر سرنڈر سرنڈنگ رکھی ہے بس. اسلام کا مطلب وہ لوگ یہی سمجھتے تھے, ایمان کا مطلب وہ یہی سمجھتے
تھے.
میرے دوستو بھائیوں, اس یقین کو ہمیں اپنے اندر لانا ہے. نماز کے بارے میں جو حضور نے فرمایا وہ بالکل ویسے, دنیا کے بارے میں جو کچھ حضور نے فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضة ما سقى منها کافر شربۃ ماء, اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تو نہ دیتی. حضور نے کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے اس میں, کو جھوٹ بولنا نہیں تھا, لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں تھا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے.
اللہ کا
سارے جہنم میں جائیں ان کا کیا بگڑتا ہے, سارے جنت میں جائیں ان کا کیا بگڑتا ہے, سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے دیں ان کا کچھ کم نہیں ہوتا, سب کو محروم کر دیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا. اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کیا کرتا
ہے,
وہ سب سے پوچھے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں.
اللہ کے نام کہیں گے بھی غلط بولے,
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ غلط بولے,
تو وہ اللہ کے رسول کو اللہ
کے رسول اللہ کے رسول کو کیا ضرورت ہے کہ غلط بولے. ہمارے اندر شک آ گیا, ہم اس بات کو ویسا نہیں لیتے جیسے نبی نے بتایا. اصل یہی ہے کہ ہمارے اندر کا یقین اپنے علم کی نبی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ جو حضور نے فرمایا وہی صحیح ہے. اس کے لیے میرے دوستوں ایمان اور اعمال کی محنت کی ضرورت
ہے.
ایسا ایمان بنے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس پر ایمان والے کا یقین ایسا ہو جائے کہ جیسے صحابہ کرام کا یقین ہو
جائے,
تو پھر عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے جیسے صحابہ کو سکھایا جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت فرماتے
تھے,
صحابہ سے محنت کرواتے تھے.
صحابہ
یہ چیز انسین پر یقین کی محنت چاہتی
ہے,
چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ غالب ہو جانا ظاہر ہے بغیر محنت کے کیسے ہوگا. اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ آخرت ان کے سامنے تھی. بڑے صحابہ تو بہت دور کی بات ہے, ایسے صحابہ جو زیادہ مشہور نہیں ہیں, ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں. حضرت حارثہ کا قصہ ہم سب جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح صبح آئے, حضور نے پوچھا کیسا اصبحت یا حارثہ, حارثہ صبح کیسے
ہوئے.
ظاہر ہے کہ وہ لوگ جس انوائرمنٹ میں تھے اس انوائرمنٹ کا سوال کا بھی مطلب الگ ہوتا تھا, جواب بھی الگ ہوتا تھا. اس لیے وہ حضور کی بات کو وہ صحیح سمجھتے
تھے.
یہ سمجھنے میں ہم ان کے محتاج
تھے.
ہمارے انوائرمنٹ میں ہم پوچھے صبح کہتے رہے تو ہم کیا بولتے ہیں, رات میں دعوت تھی بڑا مزہ آیا, نیند خوب اچھی آئی, ہوا وہ ہوا. ہاں انہوں نے کہا کہ اصبح تو مؤمنا حقا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صبح ہوئی ہے ایسی حالت میں کہ میں کامل ایمان والا تھا.
حضور
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت قولک یا حادثہ, ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے, خالی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا, تمہاری اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں, فرمایا کہ عذبت نفسی عن الدنیا, اے اللہ کے رسول میں نے دنیا سے اپنا نفس نکال لیا
ہے.
ایسی بات ہے میرے دوست, پھر اس کے بعد فرمایا وہ ارا اہل جنتی یا تضاورون, میں تو جنتیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ ارا اہل اہل النار یا تضاورون, اور میں جہنمیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پہ بھیڑ کر رہے ہیں. اور آگے ایک بات فرما دی میرے دوستو, فرمایا وہ ارا عرش الرحمن, میں رحمان کا عرش دیکھتا ہوں. اس نے فرمایا کہ عرفت قلبن, حارثہ تو عارف ہو گیا, سمجھا اس بات سے, عرفت قلبن, عرفت قلبن تین مرتبہ آپ نے فرمایا. تھے کہ آخرت کے اندر ایسا یقین, آخرت پر ایسی نظر, ایسی روحانیت, ایسی نورانیت کہ آخرت کو دیکھ لیتے.
How much they had the reality of the hereafter, how much zoom they had that they could see the hereafter.
جن چیزوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لگایا تھا اس کا اثر ہی آتا تھا.
Whatever Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم had involved them with, this was the effect of that.
جس محنت میں آپ نے مشغول فرمایا تھا اس محنت کے اثرات ایسے تھے.
Whatever Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم had taken with the effort, this was the impact of that.
کوئی شک نہیں کہ حضور کی فیض و صحبت کا خاص اثر تھا.
And there is no doubt that they had a special effect due to the company of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کا کوئی بدل نہیں تھا. مگر یہ ہے کہ آپ نے پھر صحابہ کو لگایا بھی ایسے ہی کام
میں,
اور خود آپ اس میں لگے رہے, اور آپ چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے ایک ایک انسان کو اس حقیقت سے واپس کرا کے اس میں اتار دیا
جائے.
حضور کے علم اور عمل کے مطابق کسی کے ہو جانے کا نام رنگنا ہے, حضور کے رنگ میں رنگنا ہے.
اس
زمانے میں جو لوگ عیسائیت کو قبول کرتے تھے, وہ ایک ایسا کرتے تھے کہ ڈرم میں پیلا کلر بھرتے تھے, اس کو اس میں ڈبا کے نکالتے
تھے
کہ تو عیسائیت میں رنگ گیا. صحابہ کو خیال ہوا کہ اسلام میں کسی کو آنا ہے, اس کا پروف دینا ہے, تو کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگو. قرآن پاک میں پہلے بارے میں یہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو
سکتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے نبی کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے, کیونکہ نبی اللہ ہی کے رنگ میں رنگے ہوئے. اندر فیلنگ ویسی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, جذبات ویسے ہی, جذبات ویسے ہی, ارادے ویسے ہی, اندر کی روحانیت بالکل ویسے,
اور انٹرنل روحانیت
اور باہر سے بالکل اپیئرنس ویسے ہی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ
وسلم.
صحابہ پورے اس میں ڈوب کے نکلتے
ہیں.
جب صحابہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو,
صحابہ میں رات کوئی بھی وشو,
جب گئے یہ لوگ کیسے کسرا کے درباروں میں تو پوچھا گیا تم چاہتے کیا ہو, تم مصر نہ بس ہمارے جیسے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو کچھ الگ ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کافی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم.
کسی چیز میں آپ فرق نہیں دیکھ سکتے, ہمارے عمل میں فرق نہیں, ہماری سیرت میں فرق نہیں, ہمارے کیریکٹر میں فرق نہیں, ہماری روحانیت میں فرق نہیں, ہمارے یقین میں فرق نہیں. اندر باہر سے آپ کو جہاں ہاتھ لگاؤ گے اللہ کے رسول ملے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, ہو کر پناہ حضور میں اپنے کو دیکھنا کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے زیارت رسول کی, ہو کر پناہ حضور میں اپنے کو دیکھنا, یعنی اتنا اپنے آپ کو ڈبو دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آدمی کا اس کا اپنا عمل کچھ رہے گا. حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تربیت فرمائی تھی میرے
دوست.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس امت کے آخر کی اصلاح اسی طریقے کار سے ہوگی جو اس امت کے اول کی اصلاح کا طریقہ تھا.
حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ سے that the latter portion of the Ummah, they will only get Islam in the same way the previous, the first portion of the Ummah got Islam.
باوجود اس کے کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمیں اپنے ایمان پر محنت کی ضرورت ہے.
تو اس بات کا کہنا ہے کہ ابھی تو ایمان رکھنے میں کیا کرنا ایمان,
باوجود اس کے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں ہمیں اپنی نماز پر محنت کی ضرورت ہے.
اس بات کا کہنا ہے کہ ابھی میری صلاح ہے ابھی میری کیا کرنا صلاح,
باوجود اس کے کہ ہم حلال حرام کی تمیز کر کے کھاتے کماتے ہیں لیکن اس میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے.
اس بات کا کہنا ہے کہ ابھی کسی بھی حلال حرام کی ہر گھر کی نہیں کوئی کر رہا,
باوجود اس کے کہ ہم بڑے چھوٹوں کی قدروں کو پہچانتے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق کو بچوں کے حقوق کو جانتے ہیں لیکن اس پر محنت کی ضرورت ہے.
بائی کا مطلب ہے کسی کو بجلی لگائی کی وجہ سے ریل لائن لگائی تو بھائی بجلی تو نہیں ہے.
آج اپنی بیوی کے ساتھ جو ہم اس کے حقوق ادا کرتے ہیں یقین کیجئے کہ اگر ایسے ہی مر گئے نا تو سیدھا جہنم میں لے جائیے.
تو بھائی
حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں اپنے شوہروں کو جہنم میں لے جائیں گی. پوچھا کہ وہ کہتے فرمایا کہ ایسے ایسے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آدمی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمانا شروع کر دے
گا.
سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا حق ادا کر رہے
ہیں,
وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں ہم ان کو برباد کر رہے
ہیں.
ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں, دشمنوں کے حوالے ان کو کرتے ہیں تربیت کے لیے ان کا حق ادا ہوتا ہے. ایجوکیشن میں شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی حق ادا ہوتا ہے.
فری
اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کبھی اللہ کا نام نہیں آتا,
اللہ
آخرت کا ذکر نہیں آتا, اللہ کی رضا اور ناراضگی سے کوئی بحث نہیں ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں آتی, ان کی سیرت کے بارے میں کوئی بات نہیں
آتی,
ان کی عادتوں کے مطابق کوئی پریکٹس نہیں کرائی جاتی. ہم پیدا ہو رہے ہیں اولاد کا, ہم ان کو جہنم میں بھیج رہے ہیں وہ ہمارے جہنم کا سامان ہو
رہا
ہے. باوجود اس کے کہ ہم بیوی بچوں کے حقوق کو جانتے ہیں لیکن اس پر محنت کی ضرورت ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے,
حضرت عبد القادر جیلانی
فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں صاف ہیں,
دنیا
جس کے اندر ظاہر ہوتا ہے اس کو پہلے پکڑنا سیکھو,
فرسٹ لرن ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ,
اس کے بعد پکڑو,
دین فرسٹ لرن ٹو ہینڈل اٹ, دین ہولڈ اٹ.
جیسے سپیرے سانپ سے سانپ کے زہر سے بچنے کا فن جانتے ہیں پھر ان کو پکڑتے ہیں,
پیپل ہاؤ ہینڈل اٹ, دے نو دی سائنس آف ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ.
اگر سیکھے بغیر پکڑو گے تو یہ ڈس دے گا.
سو اف یو کین ہینڈل اٹ سی کا نالج ول ہیلپ یو.
میرے اور آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے,
دس از واٹ ہیپنگ ٹو یو.
اس لیے میرے دوستو ایک محنت ہے دین کی, کہ دین کی محنت میں ہم ایسا حصہ لیں کہ ایمان اور اعمال کا ایک ماحول بنے.
تو
سنتوں کا شوق آ جائے لوگوں میں, ذکر و فکر کا شوق آ جائے لوگوں
میں,
تلاوت و عبادت کا شوق آ جائے لوگوں
میں,
نمازوں کی پابندی کا اہتمام آ جائے ہمارے میں ہمارے گھر والوں
میں,
اللہ پاک کے علم کو جاننے میں انتہائی کیئر فل ہم ہو جائے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے کس میں نہیں.
And we are very careful about taking the knowledge of Allah, that what pleases Allah, what displeases Allah.
Authentic se authentic zariye se malum kare ki ye masla hai kaisa.
If you find the rules of regulation, you the most authentic of the authentic ones.
Aaj to hum apne guest ke sare din ko khat kar rahe hain.
Today the guest, we yesterday was the one of the
guest. Guest nahi hai, wo gas hai.
That's not guest, that's gas.
جو ہمارے دین کو اڑا دے گا. اس وجہ سے میرے دوستوں صحیح علم کو حاصل کرنا ہے, اللہ کی یاد میں بے چین ہونا
ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ کو مس کرنا ہے کہ غفلت ہو گئی. ہم نے تو کبھی اس کو آئی لو یو آئی ایس یو نہیں کہا. یہاں تو صبح سے لے کے شام تک میسج ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے, لو یو آئی ایس یو, لو یو آئی اللہ پاک کو, اللہ پاک کو مس کرنے کا ذہن ہی نہیں رکھا, اللہ پاک کو دیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں رہا.
اللہ
نے فرمایا کہ اللہ مجھے آپ کی ملاقات کا شوق ایسے پیدا کر دیجیے کہ دنیا پر غالب ہو جائے.
اور رسول اللہ کو اللہ دینی وہ میٹنگ سو مچ وہ سمجھنے کے دنیا,
اور کسی بھی چیز میں چاہے مصیبت آئے لیکن میرے دین پہ مصیبت نہ
آئے.
اس کی وجہ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں محنت فرماتے
ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی,
اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آفر کیا تھا کہ آپ کو دنیا کی جو چیز چاہیے کہیے ہم فراہم کرتے ہیں.
اللہ سبحانہ
میرے فرقان میں صاف ہے, تبارک الذی شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. یہ دنیا کے بارے میں ہی آئے, اگر اللہ پاک چاہیں اور آپ چاہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم جنتیں جو آخرت میں سب کے لیے ہیں وہ آپ کو دنیا میں دکھا دیں, دنیا میں تمہارے ساتھ کر دیں, اور تمہارے لیے بہترین محلات دے دیں, اور سونے چاندی کے پہاڑ تمہارے ساتھ چلا کر دیں.
The jannah that people will get in the akhirat, Allah will give it to you in this world. There will be a big palaces and mountains of gold and silver will move with you.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چاہا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یہ خود مشغول ہونے والی چیز ہے. خود ہی ٹائم بہت لگ جائے گا,
جس
سے قیامت تک کے واسطے امت کہے گی کہ ہمیں بھی سونا چاہیے خوب ملے تو کچھ کریں.
کیونکہ
حضور نے فخر کو ترجیح دی,
بھوکے
رہتے تھے, پیاسے رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت
کی,
صحابہ کو اسی پیاسن پہ چلایا.
کیونکہ
وہ پہلی جماعت تھی جن کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا تھا, کام ان کے سامنے اتنا زیادہ تھا کہ تھوڑا سا بھی ان کے اندر کمی آئے گی تو وہ بڑا نقصان کر سکتی.
بڑے
سے گروپ کا سارے عالم میں پھیلنا تھا, محنت اتنی کرنا تھا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں, تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا تھا. حضرت صحابہ کو اس لیے محنت میں ڈالا, جو دنیا بھی اعتبار سے ان کے پاس تنگیاں آتی تھی کبھی حضور نے اس کی فکر نہیں فرمائی. جب ان پر زیادہ تنگی ہوتی ہے تو حضور فرماتے لا اخشى علیکم الفقر, تنگی کا فقر کا کوئی مجھ پر تم پر ڈر نہیں ہے, یعنی میں اس سے کوئی بری نہیں ہوں. زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ کہ کہیں تمہیں دنیا زیادہ نہ مل جائے.
اخشى
علیکم الفقر علیکم الدنیا فبا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا ڈیلی جانے لگے.
فتنا
فسو کیا کما تنا فسو منفانا قبل, پھر تم اس میں ایسی ریس میں پڑ جاؤ, ایسی ہرس میں پڑ جاؤ جیسے تم سے پہلوں نے ہرس کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیا. فتوہلیکا کم کما ہلکت ہوں, پھر وہ دنیا تمہیں ایسے ہی برباد کر رہے جیسے اس نے پہلوں کو برباد کر
دیا.
اس لیے آپ نے کھانے پینے کی فکر کیے بغیر,
رہنے
سہنے کی فکر کیے بغیر, کپڑوں کی فکر کیے بغیر, مکان کی فکر کیے بغیر, بچوں کی فکر کیے بغیر,
بچے
کو بھی لگایا جن کی محنت میں صحابہ کو بھی لگا, محنت کرتے تھے میرے دوستوں کہ بھوک کی شدت سے کام میں فرق نہیں آنے کے لیے پیٹ میں پتھر باندھے. ربع خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے اور اپنی بھوک کی شکایت کی,
صحابہ کی اور
خندق کھولنے کی جو ڈیوٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کیا تھا کہ تم کو یہاں سے یہاں تک کھولنا ہے, اپنے لیے بھی آپ نے ایک حصہ خاص کر لیا تھا کہ میں یہاں سے یہاں تک کھولوں.
اللہ ایسے علاقے اور اسٹیج کو حصہ بتائی ہوئی کمپلیٹ کر
دھوپ میں صحابہ کھود رہے تھے
انٹرسٹ میں صحابہ
کھانا بالکل نہیں تھا
تو
انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیے تھے وہ سمجھے کہ حضور سے جا کے بولیں گے تو حضور کچھ کریں
گے
اللہ کے رسول بہت زیادہ تنگی ہو گئی ہے اور شدت بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیے اپنا انہوں نے کپڑے ہٹائے اور دکھایا کہ پیٹ میں پتھر بندھا ہے
تو صحابہ
نے اپنے پتھر دکھائے
صحابہ نے دیکھ کے
سرکار علیہ وسلم نے اپنا کرتا ہٹایا
دیکھو
تمہارے اوپر ایک پتھر بندھا ہے یا دو پتھر
بندھا
حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی
حضرت جابر
میں اپنے گھر گیا میں نے اپنی بیوی سے کہا چاہے دیکھو گھر میں بکری کا بچہ تھا تھوڑے سے جمع تھے میں نے کہا اس کو دعا کر دیتے ہیں دعا کیا اور حضور کے پاس چلے
گئے
کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ 8-10 صحابہ اگر آ جائیں تو کم از کم ان کا تو پیٹ بھر جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خندق والوں میں اعلان کر دیا کہ جابر کے پاس دعوت جابر کہتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے اپنے گھر بھاگا میں گھر جا کے کہنے لگا کہ یہ تو مصیبت آ
گئی
بیوی نے پوچھا ہوا کیا
تو بھائی تو بنا
تو حضور نے تو ساروں کی دعوت کر دی
جسے
تو ان کی بیوی بڑی عجیب تھی انہوں نے کہا کہ تم نے اعلان کیا یا حضور نے اعلان کیا حضور نے کیا بالکل فکر مت کرو خدا کی قدرت کا تماشا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر سے ہانی کو مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں حضور آئے اور آپ نے اپنا تھوڑا سا جواب اس میں رکھا اب اس میں سے سالن نکال رہے تھے اور جو روٹی تھی اس کو ڈھانپ دیا اپنے کپڑے سے ڈھپوا دیا
اور
میں 10-10 آدمی آتے جاؤ اور کھا کے جاتے
جاؤں
پورے صحابہ نے کھا لیا
اور
حضرت سے پوچھا گیا کتنے تھے
1000
سے زیادہ
تھے
اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر 1000 کیا لاکھوں بھی ہوتے تو سب نہیں مٹ جاتے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب سب فارغ ہو گئے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے برتن میں سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ تھا
آپ
اور روٹی کا آٹا ویسے ہی تھا جتنا پھلایا گیا تھا یہ حضور کا موجودہ ہے آگ میں حضور کے موجودے ہر چیز میں دکھائے گئے ہیں آگ میں اس لیے ہے کہ آپ کا کام جلا کے کم کرنا تھا جیسے کیسے لگتی تھی سالن بڑھ جاتا تھا مگر یہ ہے کہ باوجود اس بات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرانے کے معاملے میں خود بھی شریک ہیں اور صحابہ سے بھی محنت کرا اور کھوتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ یا اللہ عیش تو اصل آخرت کا ہے انصار کو بھی معاف کر دو اور مہاجرین کو بھی معاف کر
دو اللہ
کوئی دعا تو شامل تھی صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو ہم نے یہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے مرنے تک حضور کا ساتھ دیں
گے
کم میں لگے ہوئے تھے
میرے
محنت کر رہے تھے وہ لوگ سفر کیا حضر میں رہے لوگ اسلام قبول کر کے آتے ان کی خدمت میں رہتے علم سکھاتے یہاں ہوتے تو کام نہیں ہوتے اپنے مقام پر ہوتے تو کام میں ہوتے، اور جب جانا ہوتا تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. سامان ہے تو بھی جاتے، نہیں ہے تو بھی جاتے، تندرست ہے تو بھی جاتے، بیمار ہے تو بھی جاتے. بیمار صحابہ جانے میں اتنے شائق ہوتے تھے کہ خاندان والے سارے روک سے تو کہتے نہیں میں اس فضیلت سے محروم نہیں رہتا. ایسا ہوا یوگ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے تو ان سے ان سے لوگوں ان کے بیٹوں نے دوسروں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں آپ نہ جائیے.
اب وہ علی انصاری
انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں جاؤں گا، اور فرمایا کہ جب میں راستے میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو لے کے چلنا، وہاں تک جہاں تک تم جانے والے
ہو.
قیامت کے دن میں اللہ سے کہہ سکوں کہ یا اللہ جب تک زندہ تھا تو تیرے راستے میں چلتا رہا، جب مر گیا تو میری لاش تیرے راستے میں چلتی.
تو آئی کے اندر اور دیا
ایسا ہی ہوا کہ وہ اللہ کے راستے میں وفات پائے اور پھر ان کو قادسیہ تک لے جایا گیا. پوری دنیا میں پھیل
گئے،
محنت کا ماحول تھا،
حضور
نے ایسی رغبت پیدا کی تھی کہ قربانی دینا آسان تھا. تو لگاتے تھے جذبات لگاتے تھے، خواہشات لگا دیتے
تھے،
اپنے بیوی بچوں کی جدائی کو برداشت کرتے تھے، اور ان کی بیوی بچے جدائی کو برداشت کرتے تھے. اگر تھوڑی سی سستی دیکھتے تو ان کو جو ہے ترغیب دیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. جموں جب وہ لگڑے تھے ان کے بارے میں جب یہ بات آئی کہ آپ ان کے بچوں نے کہا مر جائیے، تو ان کی بیوی نے اندر سے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جانے والا نہیں ہے.
تو امر بن جمع رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے تو اسٹوڈنٹ
مطلب یہ تھا کہ وہ تانا دے رہی تھی کہ میں تانا دوں گی تو کم از کم نکل جائے. جوش آ گیا
تو علی کا انہوں
نے ہتھیار اٹھائے،
وزٹ کر
کے گھر سے باہر نکل کے کہا کہ یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تم مجھے گھر واپس مت لا. ایسے ہی ہوا کہ وہ شہید ہو گئے، گھر واپس نہیں
آئے.
جذبہ ویسے تھا، بچوں کا بھی ویسے تھا، بڑوں کا بھی ویسے تھا. اس وقت میرے دوستو امت کی ضرورت یہی ہے کہ جو واقف کار لوگ ہیں وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہمت کریں. پوری دنیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ رونے سے کچھ ہونے والا نہیں. اصل رونا یہ ہے کہ اس کے لیے جو اسٹرگل کر سکتے ہیں ہم اس انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے ایمان اور اعمال کے وہ کر ڈالنے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اور کیا ہوگا. ایک صاحب مولانا یوسف صاحب کے پاس آئے
ہیں، مولانا یوسف صاحب
نے کہا کہ ہمارے یہ بھاگ دوڑ سے کیا ہونے والا ہے. اور میں کہ اگر ہم کہتے کہ یہ ہونے والا ہے تو یہ صحیح نہیں تھا.
سپاہی کر لیے
ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس نقل و حرکت کو قبول کر کے اللہ کرنے والا ہے. اور اگر اللہ کرنے پر آ جائے تو بتاؤ کہ پوری دنیا میں ہدایت کے عام ہونے کو کون سی چیز روکتے
ہیں.
مسلمانوں کی بے عزتی عزت سے بدلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ مسلمانوں کا خوف امن سے بدلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ان کی مغلوبیت بلبے سے بدلنے میں کیا ٹائم لگے گا؟
ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک
ٹو چینج دی مسلم فرام بینگ ڈومینیٹڈ ٹو بینگ اپریسڈ. اگر اللہ تمہاری مدد کر دے گا تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا.
اللہ
نے اپنی سنت بنائی ہے کہ میں کب مدد کروں گا.
اللہ
ان کا تو تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہارے دین میں تمہاری مدد کروں. ہم سے اللہ نے بتایا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ.
اللہ
ہمیں کہا گیا کہ تم یہ کام کرو تو پھر میں فیصلہ کروں. جیسے اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے ان کے دلوں کو جمایا.
When they stood up, Allah made their hearts swollen.
جب موسیٰ علیہ السلام کی امی نے ہمت کی بچے کو پانی میں ڈالنے کی تب اللہ نے ان کے دل کو باندھ دیا.
And when the mother of Musa alayhi salam took the guts and the courage to put the baby in the water, Allah strengthened her heart.
رَبَطْنَا کیا ان کا جب تکلیف بھی لولا ربتنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. وہ تو اپنے رات کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اپنے ہم نے اس کو استقامت اگر نہ دی
ہوتی. اللہ
ہم نے اس کو ہمت دے دی تھی,
اللہ نے
استقامت دے دی تھی, ہم نے اپنے وعدے پر یقین اس میں ڈال دیا تھا. ایمان والی تھی, ہماری بات کو سچا سمجھتی تھی.
وومن ہیڈ ایمان اینڈ شی کنسیڈرڈ آور ورڈز.
وہ ہمارے وعدوں پر یقین کرتی تھی.
شی ہیڈ یقین آن آور پرومسز.
ہم نے وعدہ کیا تھا ان آپ دو ہیرے کی وجہ آئے ہم ان مرتنی جس کو میں واپس کروں گا اور اس کو تو میں پیغمبر بنانے والا.
اللہ سے ہر ایک پرومس آئی ول ریٹرن ٹو یو اینڈ آئی ول میک ہیم ا پرومس.
فرات اتنا ہو الى امه کی تقر عینها ولا تحزن. ہم نے اس کو اس کے ماں کے پاس واپس کیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے.
اینڈ ہی ریٹرن ٹو ہز مدر سو دیٹ ہر آئی ول بی کول.
ولتعلم ان وعد اللہ حق, تاکہ وہ یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ صحیح ہوتا ہے.
اینڈ سو دیٹ یو کین یقین دا پرومس اف اللہ ار ٹرو.
اللہ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
بٹ موسٹ پیپل ڈو نٹ انڈرسٹینڈ.
کیا جھوٹ بولتا ہے یہ دماغوں میں. اللہ کے وعدوں پر شک ہے.
وجدان کے پرابلم سے بدلا
وہ یقین کرنے ہی نہیں چاہتے جو یقین میں ان کو دینا چاہوں.
یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دی یقین کہ اللہ وہ چیز ہے.
اس لیے اس یقین کو ہمارے اندر لانے کے لیے محنت کرنا ہے.
تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے لیے لے
کر ظاہر ہے کہ محنت مجاہدے کا ہی تو نام ہے میرے بھائی.
ایفر ٹو سٹرگل ود دی
اور اس مجاہدے میں ظاہر ہے کہ ہمارا یہ آرام قربان ہوگا.
اینڈ دی کیو مجاہدہ سیکریفائس وی ول ہیو ٹو سیکریفائس دی کمفرٹ.
ظاہر ہے کہ محنت میں ہمارے اس اسکیڈول کو جو چل رہا ہے غیر مسلموں کی ترتیب پر اس کو ریسکیڈول کرنا پڑے گا.
تو وی میک دس ایفرٹ اور شیڈول دیٹ واٹ وی الاونگ دی نائٹ از نان ریور دیٹ ٹو ریسکیڈول دیٹ.
ہم یہ ہی نہیں سوچتے کہ بھائی ان کا اسکیڈول ہمارا اسکیڈول ایک نہیں ہو سکتا.
وی ڈو ناٹ کنسیڈر ہاؤ کین اور شیڈول میچ دیئر شیڈول.
ہم ایمان والے ہیں.
وی ار پیپل اف ایمان.
آخرت پر یقین رکھتے ہیں.
یس یقین تو آپ نے
آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہماری ذمہ داری ہے پوری دنیا میں ایمان و اعمال کی فضا چلا دینی.
اور ریسپانسبلٹی از میک ایڈوانس اف ایمان اینڈ اعمال ان دی ہول ورلڈ.
ہم صحابہ کو دیکھیں میرے بھائی.
وی لک ایٹ دی صحابہ اور
تابعین اور تبعی تابعین.
وی لک ایٹ دی تابعین اور تبعی تابعین.
ہم اولیاء اللہ کو دیکھیں.
وی لک ایٹ دی اولیاء اللہ.
دین کی محنت کرنے والوں کو دیکھیں.
دیر از لک ایٹ دی پیپل ہو ایز ایبل ٹو
اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھیں.
دیر از لک ایٹ دی بلا من فالو.
سب یہ چیز ملے گی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں.
یو فائنڈ ایوری بڈی دیٹ ہی از میکنگ ایفرٹ ٹو دین.
اپنے محبوب سے محبوب چیز کو قربان کرنے تیار ہو جاتے
ہیں.
دنیا کے محبوب چیز نہیں, دین کے محبوب چیز بھی دین کی محنت کے لیے قربان
کرتے ہیں.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں,
حضرت
مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وقت ہو گیا؟ اچھا کتنے 10 بجے ہے نماز؟
نہیں ٹھیک ہے, نماز بیان کے بعد ہے.
اچھا بیان کے بعد ہے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے 10 منٹ میں. 10 منٹ ٹھیک ہے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال تھا کہ اگر مجھے رات میں آپ کا خیال آ جائے تو پھر میں سو نہیں سکتا تھا.
حضرت زید رضی اللہ عنہ سے آئی ٹو لو رسول اللہ سو مچ دیٹ ان دی نائٹ آئی ریمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ڈیڈ ناٹ سی.
اور پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ چلا جاتا تھا رات میں.
اینڈ دین ان دی نائٹ آئی ٹو گو ٹو دی ہوم آف رسول.
یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ حضور کو آواز دے کے بلاؤں اور آپ سے ملوں.
بٹ آئی ڈیڈ ناٹ ہیو دی گٹس ٹو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
پوری پوری رات اپنا سر حضور کی دہلیز پہ رکھ کے گزار دیتا. دروازے
تو آیا
فجر کے لیے باہر آتے تو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا.
کسی
قسم کی جدائی نہیں برداشت
کرتا.
مگر جب دین کی محنت کے معاملے آیا تو حضور نے فرمایا کہ معاذ یمن کو چلا جاؤ.
بٹ
حضرت زید کو حضرت معاذ ہے. حضرت معاذ سے فرمایا کہ تو یمن کو چلا جاؤ.
بٹ وین دی سائن اف ہیبٹ اف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو گو ٹو یمن فور ہیبٹ. اور
یہ قصہ حضرت معاذ کا ہی ہے جو پچھلا میں نے سنایا.
تو وہ ایک بول بیفور کہ اٹ از ریڈ ٹو حضرت معاذ.
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کو حضور کے فرمانے پر وہ تیار ہو گئے.
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بول ریڈی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تیار ہو گئے تو ان کے ساتھ تھوڑی دور تک چلے.
تو وہ ہی وہ ریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واک ود ہم.
ان کو سواری پہ بٹھایا, خود پیدل جا رہے تھے.
تو ہی پٹ مارک سے اور رائٹ اینڈ ہی سر واز ان فوٹو.
اس کو مشایعت کہتے ہیں. عربی میں وہ لفظ دوہرا
عربی.
تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشایات کے لیے جا رہے تھے آگے تک تو حضرت معاذ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چلے آؤں میں سواری کروں.
تو میں نے کوئی کو پوچھا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پاسبل ہے بھائی
کہ نہیں تم بیٹھو میں چلوں گا چھوڑوں گا تم
چھوڑوں گا.
تو حضور کے فرمانے پر بیٹھ گئے.
تو انہوں نے
آپ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں جاتے جاتے کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں.
تو واکنگ
جاتے جاتے آپ نے ایک بات
فرمائی
تو میں معاذ جب تو اگلے سال میرے پاس آئے گا تو میرے پاس نہیں آئے گا میری قبر پہ آئے
گا.
حضرت معاذ برداشت سے باہر ہو گئے.
حضرت معاذ سنا کر
ان کی چیخ نکل گئی.
انہوں
نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا آپ کو کیا فرما دیا کیسے ممکن ہے. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے رونے کو دیکھ کے برداشت آپ پر بھی دقت آ رہی ہوگی. آپ نے اپنا چہرہ تھوڑا سا پھیر لیا. فرمایا معاذ چلا جا جو دین کے لیے جتنا دور مجھ سے جائے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے کرے
گا.
بات کے جاننے کے باوجود حضرت معاذ آگے نکل گئے میرے تو اور جب واپس آئے تو قبر پر ہی آئے. محنتیں ہیں میرے بھائی
ایسی
قربانیاں تھیں
جذبات
کی قربانی محبت کی قربانی خواہشات کی قربانی جان و مال کی قربانی. دوستو جب تک یہ امت اس پہ نہیں کھڑی ہوگی اس وقت تک میرے دوستو دنیا میں ایمان اور اعمال کا ماحول گرم نہیں ہوگا.
ہمارا
کام ہے محنت کرنا.
ہم
حضور کی امتی ہیں. ہمارے ساتھ بڑا ایکسپیکٹیشن ہے. ہمارا معاملہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے.
اور
آپ نے اپنی امت سے بڑی امیدیں قائم کی اور ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ نبی کا اثر ہر امتی میں ہوتا ہے. ہر نبی ہر امت میں اس کے نبی کے اثرات ہوتے ہیں. ہم کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیا اثرات اللہ نے ودیعت فرمائے. جب محنت کریں گے دین کے لیے تب اللہ نکالتا ہوں.
وی ڈو ناٹ نو وٹ کوالٹی آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمیں تو ہر ایک بڑا قیمتی ہے. ہماری زندگی قیمتی بن سکتی ہے.
اور لائف کے بھی کم
بیٹھے ہماری قسمت چمک سکتی ہے.
اور فیوچر کے بھی بیٹھے
ہماری نسلوں کی قسمت چمک سکتی ہے.
فیوچر
انسانیت کی قسمت چمک سکتی ہے.
اللہ
وہ بات ہمارے اندر رکھی ہے.
اللہ خود کا چنتا ہے.
ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے اپنی قدر بھول گئے.
ہمیں
خود بھی پتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے
ہیں.
اگر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا اس
کی.
اس لیے میرے دوستو ہم میں سے سب کو یہ نہیں تہیا کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم ضرور حصہ ڈالیں.
اور اپن بنے بن جاتے ہیں.
سب کریں گے ان شاء اللہ.